الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يزمنها لم يشربها في الآخرة او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہوتی ہے وہ شراب ہوتی ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور جو انٹاکسیکنٹ ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور من شرب الخمر فی الدنیا وفماتا، جس کسی نے بھی یہ خمر پی یعنی کہ یہی نشہ آور چیزوں کی کنزمپشن کی اس دنیا کے اندر اور وہ اسی حال میں مر گیا تو پھر لم یشربہا فی الآخرہ، تو یعنی کوئی بندہ ہے وہ انٹاکسیکنٹس لیتا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی اور دوسری نشہ آور چیزوں کی کنزمپشن میں انوالوڈ ہے اور وہ پھر اس حال میں اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا اگر خدا نخواستہ، تو آخرت میں جنت کی جو شراب طہور ہوگی اس سے وہ محروم رہے گا، جو جنت کی ایک اس کی اسپیشل نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مؤمنین کے لیے، ایسا بندہ ان چیزوں سے محروم رہے گا، پھر اللہ پاک ہمیں بچائے. بہرحال شراب یا خمر جسے عربی زبان میں یہاں پہ کہا گیا ہے اس حدیث میں بھی اور بہت ساری روایات اور قرآن پاک میں آتا ہے، اس کے بارے میں ایک بیسک اصولی بات تو یہ سمجھنی چاہیے سب سے پہلے کہ اس کے لیے مطلب صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کچھ دیر کے لیے بھی اگر جو چیز انسان کو اس کی عقل سے، تفکر سے، اس کی ریزننگ سے، اس کی جو کیپیسٹی آف تھنکنگ ہے، جو اس کی اپنی استطاعت ہے، جو اس کی کیپیبلٹی ہے انسان کی اپنے اوپر سیلف ریلائنس کی، اب اس کو سوچ سمجھ اور اپنے ایکشنز کا جو کنٹرول ہے حاصل ہے انسان کو اس کی اس عقل کے، اس کے دماغ کے ذریعے سے، اب جو چیز بھی اس کے بیچ میں ہرڈل بن جاتی ہے یعنی کہ کوئی انسان ہے وہ پی کے ٹن ہو گیا اور انٹاکسیکیٹڈ ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر اب اسے اپنا خود کنٹرول حاصل نہیں ہے، اس کی سوچ پر، اس کی عقل پر، اس کے ایکشنز پر اسے کنٹرول حاصل نہیں رہا، تو یعنی جو چیز یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص الخاص ایک عطیہ گفٹ ہے اور معرفت الہی کا وسیلہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سوچ سمجھ کے انسان جو پہنچتا ہے، اس سوچ سے جو محروم ہو گیا اگر انسان، تو گویا وہ بالکل حیوانوں کی صف میں آ گیا، وہ جانور سے جب بھی یعنی ان وے بدتر ہی ہو گیا، کیونکہ اولائک کل انعام بلہم اضل، یہ اس سے بھی ایک ان وے اگر سوچا جائے تو زیادہ ورس درجے میں پہنچ گیا، یعنی یہ انسان کا اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک انتہائی سارٹ آف ناشکری کا ایک فارم ہے کوئی بندہ انٹاکسیکیشن کرے، شراب پیے یا خمر کا کنزمپشن کرے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام جتنی بھی آسمانی شریعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان تمام کی تمام میں اس شراب کی حرمت جو ہے یہ بالکل واضح نظر آتی ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈزم ہو، ایون ہندوازم ہو، ہر قسم کے جتنے ریلیجنز دنیا کے اندر ہیں تمام میں ہی ایک اصولی بات یہی ہے کہ یہ چیز حرام اور اس کا استعمال، اس کا کنزمپشن، اس کا یوزج ناجائز اور غلط سمجھا جاتا رہا ہے. یہاں بہرحال جہاں تک ہماری اپنی شریعت کا تعلق ہے تو ایک چیز سمجھنے کی فرسٹ آف آل سب سے یہ ضرورت ہے کہ جو شراب کی جو حرمت ہے، اس کی پروہیبیشن ہے، وہ تدریجاً آئی، وہ ایک دم نہیں آئی. تو عام طور پہ کافی لوگوں کو اس میں مسکنسیپشن ہوتا ہے اور کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں یا کیا ریزنز ہیں، تو علماء نے اس کی جو قرآن پاک کی آیات ہیں اور حدیث وغیرہ کی روشنی میں بہت ساری ڈیٹیلڈ پوری پوری بکس اس پہ ظاہر ہے پبلشڈ ہو چکی ہیں الحمدللہ. تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں شراب نوشی کا یعنی اس خمر کا انٹاکسیکیشن کا بہت ایک کامن نارم تھا، کلچر تھا، ایک ڈیولپ ہو چکا تھا، بندہ شراب پیتا تھا اس زمانے میں وہاں پہ. بلکہ جو گھر گھر شراب ایون بنتی تھی اور پی جاتی تھی، اور اسے ایک ان اے وے جو اخلاقی عظمت اور فضیلت ہے اس کا مقام حاصل ہو چکا تھا. یعنی جو دولت مند جو ویلدی لوگ تھے اس زمانے کے مدینہ کے، وہ لوگ شراب کے نشے میں جب ٹن ہوتے تو خوب مال لٹاتے اور چیریٹیز کرتے. ظاہر ہے انسان اس کیپیسٹی میں ٹن ہو کے پیسہ لٹانے میں کوئی ظاہر ہے عقل کیونکہ کام ہی نہیں کر رہی ہوتی، تو ایزیلی جیب سے نکالنا آسان ہو ان اے وے اس زمانے میں لوگوں کے نزدیک تھا. تو ایک تو یہ اس لیے اس کو ایک ان اے وے اچھی چیز سمجھا جانے لگ گیا تھا. اور اسی طرح یہی معاملہ جوئے کا بھی تھا کہ جو جوا کھیلنا جب گیملنگ لوگ کرتے تھے، اور گیملنگ کے زمانے میں پھر ظاہر ہے جو بندہ جیتتا تھا تو وہ کامن کلچر یہ بن گیا تھا کہ اب وہ جو جیتا ہوا مال ہے وہ خوب غریبوں میں لٹاتا اور چیریٹیز وغیرہ میں اپنی بڑی کرتا. اور یہی وجہ ہے پروبیبلی کہ جب سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوئی تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ بعض اس کے اندر نفع بھی موجود ہیں، تو وہ یہی نفع تھے جن کی غالباً بات چل رہی تھی قرآن پاک میں انیشلی. کہ ظاہر ہے ان اے وے اگر غریبوں کی مدد ہو رہی ہے تو ان اے وے تو یہ کسی نہ کسی فارم میں بینیفیشل ہوا، لیکن ظاہر ہے اللہ نے اسی لیے بھی یہ بھی کہا اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے بینیفٹ سے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے اس کی پروہیبیشن آ گئی. بہرحال ان کی ایک سارٹ آف گھٹی میں پڑ گیا تھا، ان کے کلچر میں ایک چیز ڈیولپ ہو گئی تھی کہ خوب گھر گھر شراب بنتی بھی تھی اور پی جاتی تھی، اور اتنا کامن ایک کلچر تھا کہ اسے ایک دم سے حرام کر دینا بہت ہی ڈیفیکلٹ ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی لوگوں کے لیے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے تدریجن یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی حرام کیا. یہی بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں بیان فرمائی کہ اس کی جو تدریجن سب سے پہلی سٹیپ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اسے حرام کرنے کا فیصلہ کرنا ہی تھا ظاہر ہے، تو پہلے سٹیپ کے اوپر سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 219، جس میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہا اکبر من نفعہما، کہ یہ لوگ جو آپ سے خمر یعنی شراب اور جوا یعنی گیملنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، گیم آف چانس جو لیتے ہیں، شرط وغیرہ اور اس طرح کی گیمز جو ہوتی ہیں جو ظاہر ہے حلال نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہما اسم کبیر، ان دو چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. وہ منافع للناس، ان کے اندر بعض بینیفٹس بھی ہیں جو ابھی ذکر کر دیے گئے کہ ظاہر ہے اس حالت کے اندر کہ بندہ بہت جیتا ہوا ہے، گیملنگ میں بڑا پیسہ اس نے بنا لیا، یا وہ شراب کی حالت میں ٹن ہے تو اس حالت میں وہ بہت زیادہ چیریٹیز کر رہا ہے، غریبوں کی مدد میں پیسہ لٹا رہا ہے، تو وہ منافع چند اس کے اندر موجود ہو تھے. لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، جو اس کا جو گناہ ہے، جو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، وہ اس کے منافع سے یعنی کہ اس کے بینیفٹ سے بہت بڑے ہیں. اکبر من نفعہما اسی لیے فرمایا اس آیت میں. پھر اس کے بعد آگے چل کے ایک مرتبہ غالباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابی ایک نماز کی جماعت کے دوران کچھ تلاوت فرما رہے تھے، اور انہوں نے کچھ آیت کی تلاوت غلط فرما دی. یا ظاہر ہے اب وہ شراب کی حالت میں تھے اور نشے کی حالت میں آف کورس اپنی زبان انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتی، تو غالباً انہوں نے جو سورہ کافرون کی آیت تھی، کسی روایت میں آتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم کی جگہ انا اعبد ما تعبدون، یعنی کہ یہ کہنے کی بجائے کہ میں تمہارے اپنے معبود کی عبادت کروں اور تم اپنے، یہ غلطی سے منہ سے ان کے سلپ ہو گیا، اور سلپ آف ٹنگ جسے کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے معبود کی عبادت کروں گا، میننگ بھی بدل گیا، یعنی صرف ہلکا سا سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سورہ نساء کی جو آیت نمبر 43 ہے وہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت اس سے پہلے یعنی اس حالت میں، نشے کی حالت میں، شراب کے قریب بھی نماز کے پاس پھر شراب کی حالت پہ مت جاؤ. اگر تم ٹن ہو، تم انٹاکسیکیٹڈ ہو، تو نماز کی قریب بھی نہیں جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ یو آر ویل اویئر آف واٹ یو آر سینگ، جو تمہارے منہ سے الفاظ جو ورڈز نکل رہے ہیں ان وہ بالکل اس کے بارے میں تمہیں نالج ہو اور تم اپنے سینسز میں ہو. اور پھر کرتے کرتے یہاں تک معاملہ پہنچا کہ فائنلی سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصد وَيَسُدَّعَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. یہ سورہ مائدہ کے اندر کیٹیگوریکلی پھر اسے حرام قرار دے دیا گیا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے کو پتہ چلا کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں رجس من عمل الشیطان فرمایا ہے، تو بالکل لبیک و سعدی کے والے جو ظاہر ہے ان کے لیول تھے صحابہ کرام کے، انہوں نے فوراً کہا انتہینا ربنا، کہ ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے، ہم نے اب اس شراب کو بالکل کیٹیگوریکلی چھوڑ دیا. بہرحال تو ظاہر ہے اس کی حرمت نازل ہو گئی، اور یہ غالباً کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 8th ہجری کے اندر، 8th ہجری کے اندر یہ بالکل کیٹیگوریک حرمت نازل ہو گئی تھی قرآن کی. اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہم لوگ تھے، اور شراب کی کچھ مجلس وغیرہ تھی، یعنی پارٹی چل رہی تھی نوے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کسی اس وقت زمانے میں بات پھیلانے کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بندہ قاصد جسے کہا جاتا ہے وہ بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ پوری گلیوں میں آوازیں لگاتا جاتا تھا جو بھی نئی آیات وغیرہ یا آرڈرز یا احکامات نازل ہوتے تھے. تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، اور وہ مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ عمل رجس من عمل الشیطان ہے شراب، اور اب یہ حرام ہے. تو جب یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو آواز پڑی، انہوں نے فوراً انس رضی اللہ عنہ کو کہا یہ جاؤ چیک کرو کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے. بہرحال جب انہیں کنوے کیا کہ یہ کوئی قاصد ہے جو اس شراب کی حرمت کا آرڈر سنا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو یار کل سے چھوڑ دیں گے، اب یہ پارٹی بس کنکلوڈ کرتے ہیں. نہیں، اسی وقت جو بھی ان کے گھر میں مٹکے اس زمانے میں ہوتے تھے، جو بھی کنٹینرز ہوتے تھے جن کے اندر شراب یا وہ لکوڈز جو انٹاکسیکنٹس تھے وہ موجود تھے، فوراً کہا کہ جاؤ جا کے اسے گلیوں میں فوراً روڈ پہ بہا دو، پھینک دو. اور اسی وقت انہوں نے یہی کیا، یعنی ویٹ نہیں کیا، اور اسی وقت جا کے تمام کی تمام گلیوں میں فوراً روڈ پہ بہا دی اپنی جو اسٹاک کے اندر بھی موجود تھی. اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ ان کا ظاہر لیول آف ایمان یہ تھا کہ وہ ایک آرڈر کے اوپر لبیک کہتے تھے. ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ یتیموں وغیرہ کا کچھ خمر کا معاملہ تھا، یعنی کہ پڑی ہوئی تھی. جب یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، اب یہ مال ان کا نہیں تھا، یہ تو ان کے پاس کسی یتیم کا پڑا ہوا تھا، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع فرمایا. اور جب پوچھا، جب انہوں نے سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا جواب دیا احرکوہ، اسے فوراً بہا دو، پھینک دو. یعنی یتیم کے لیے بھی اجازت نہیں تھی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، اگر یہ تو دوسرے کے لیے ہے، تو نہیں، ایون ایک یتیم کا مال ہے تو بھی اسے بہا دینے کا آرڈر دے دیا. اور یہی ایک دوسری بھی انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے پاس بعض کچھ یتیموں وغیرہ کا، یعنی جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ مال پڑا ہوا تھا ان کا یتیموں سے، تو اٹ واز یوز ٹو بی اے گڈ انویسٹمنٹ ایکچولی. ظاہر ہے اتنی کنزمپشن ہوتی تھی آن اے ڈیلی بیسس جگہ جگہ، تو اس کو لوگ اپنے رکھ کے اور بیچا کرتے تھے، اور پھر ایز این ایسٹ بھی اسے رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کچھ یتیموں کا مال پڑا ہوا تھا، اس کی شراب خرید کے رکھی ہوئی تھی. تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرک الخمر و کسر الدبہ، کہ اس شراب کو بہا دو، اور یہیں تک ہی نہیں، جن مٹکوں کے اندر، جن کنٹینرز کے اندر وہ ہے، ان کو بھی توڑ دو. بہرحال اسی لیے اس کی اتنی شدید ممانعت ہمیں شریعت میں ظاہر ہے تھی تبھی کہ نہ صرف یہ کہ جو لکوڈز ہیں اب ظاہر ہے وہ تو حرام ہے، جو کنٹینرز ہیں ان کو بھی توڑ دینے کا آرڈر آ گیا ایک وے، تاکہ ایک اتنی ہائی لیول آف ہیٹریڈ اس کی طرف سے یا ڈسگس اس کی طرف سے دلوں میں لوگوں کے پیدا ہو جائے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف مڑ کے جانے کا سوچے بھی نہ، اور ظاہر ہے صحابہ نے پھر یہ ایسا ہی کیا، اور یہی وجہ ہے جو ہم نے نچلی روایت تلاوت کی کہ شراب حرام ہے اور کل مسکرن خمرن، جو جتنی بھی نشہ آور چیز ہے اس میں اب صرف خمر سے بعض لوگ ہیلا کر کے یا یہ کنفیوژن کا شکار خود ہو کے یا دوسروں کو کریٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ خمر نہیں ہے، یہ وہ شراب نہیں ہے، یہ اس چیز سے نہیں بنی جو اس زمانے میں ظاہر ہے یہ بنائی جاتی تھی انگور سے یا کھجور وغیرہ سے، تو آج کل کے زمانے میں کسی دوسرے انگریڈینٹ سے اگر یہ بنائی گئی ہے تو یہ اس کے آرڈر میں نہیں آتی، حکم میں نہیں آتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے روایت جو ہم نے نچلی تلاوت کی اس میں یہی تھا کل مسکرن خمرن، کہ جتنی بھی انٹاکسیکنٹس نشہ آور چیزیں ہیں وہ سب کی سب خمر ہیں، اور کل مسکرن حرامن، یہ سب حرام ہیں، جو بندہ اس کی کنزمپشن کرے گا اور کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر گیا تو اسے جنت کی جو شراب طہور ہوگی، جو پاک، جو بالکل ڈرنک ہوگی، وہ مجھے میسر ہی نہیں ہوگی، بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شراب پینے والا ہے اسے تینت الخبال پلائی جائے گی آخرت میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وما تینت الخبال، یہ تینت الخبال کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار یا وہ سارت اہل النار، یہ جو دوزخی لوگ ہوں گے ان کا پسینہ ہوگا، یا پھر یہ کہ ان کا پیپ، خون ہوگا ان کے جسموں سے نکلنے والا جو انہیں پلایا جائے گا ریگولر کنزمپشن خمر کی کرنے اور شراب پینے والے لوگوں کو۔ بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں محفوظ فرمائے کہ اس چیز کے ہمیں قریب بھی جائیں۔ کیونکہ بار بار روایات کے اندر ان اس کی ممانعت ہمیں نظر آتی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو کیٹیگوریکلی اسی لیے یہ بات آتی ہے کہ شراب اور جو گانے بجانے کے جو آلات ہیں باقاعدہ ان کی بھی بالکل حرمت کیٹیگوریکلی، جنہیں معارف اور مزامیر کہا گیا روایت کے اندر، ان کی مسند احمد کے اندر معازف ہوتے ہیں جو باجے، جو ہاتھ سے بجانے کے، جیسے ڈھول وغیرہ ہے، طبلہ ہے، ستار ہے، گٹار ہے، پیانو ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور مزامیر کہا جاتا ہے وہ جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، یعنی جیسے شہنائی ہے، بانسری ہے، یا واٹ ایور فلوٹ ہے، جو بھی کچھ آلات میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، تو ان دونوں کے الگ الگ باقاعدہ نام لے کر انہیں بھی شراب کے ساتھ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب بعض لوگوں کو اگر یہ کنفیوژن ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لوگ سمجھتے ہیں یار چلو ایک پیگ لگا لیتے ہیں، زیادہ پینے نہیں پیتے، تو یہ ایک بہت ہی مسکنسیپشن کی بات ہے، کیونکہ ایک روایت میں بالکل کیٹیگورک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو نریٹڈ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیٹیگورک بات سمجھا دی کہ ما اسکر کثیرۃ وقلیل حرام، جو چیز بھی جس کا زیادہ پینا انسان کو ٹن کر دے، اسے اپنے حواس کھو دے، اپنا انسان سینسز میں نہ رہے، تو وہ چیز اگر اس نے بالکل کم بھی کنزیوم کی تو وہ بھی حرام ہوگی۔ تو یہ بالکل مسکنسیپشن کی بات ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی پی لی، اتنی پی کہ میں بھائی ٹن نہیں ہوا، میرے سینسز میں ہوں اپنے، تو نہیں، ایسا بھی جو کم ہو، جس کا زیادہ پینے سے انسان ٹن ہوتا ہو اور وہ اپنے سینسز کھو دیتا ہو، وہ چیز حرام ہے، تو اس کا کم کنزیوم کرنا بھی اس کیٹیگوریک اس روایت کے اندر حرام قرار دے دیا گیا۔ بلکہ کم پینا تو کیا، یہاں تک کہ ایک روایت میں تو ایون اسے دوا کے لیے بھی استعمال کرنے سے ممانعت آ گئی، جب کسی نے پوچھا حضرت طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دوا وغیرہ ایٹسیٹرا میڈیسن کے لیے استعمال ہونے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی فرمایا انہ لیس بدواءٍ ولکنہ داءٌ، کہ یہ تو بیماری ہے، یہ کوئی دوائی تھوڑی ہے جو اس کو تم میڈیسن وغیرہ کے پرپز سے استعمال کرو، اور اتنی کیٹیگورک ممانعت، اتنی ریسٹرکشن شاید بہت ہی کم کسی چیز کے بارے میں نظر آتی ہے غالباً سود وغیرہ کے بارے میں تو آتی ہے، لیکن یہ اتنی کیٹیگوریکلی اور اتنی زیادہ ہارش طریقے سے اسے منع کیا گیا، اس سے بالکل پروہیبیشن اس کی آئی. ایک روایت میں حضرت دیلم الحمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ، اس ایک خاص قسم کی اس زمانے میں گیہوں سے ان کے ایریا، ان کا جو علاقہ تھا وہاں پہ شراب بنائی جاتی تھی، اور ان کا بہت سرد علاقہ تھا جہاں پہ سردی کے لیے اور طاقت ان کے ہارڈ ورکنگ پیپل تھے، وہ اس کے لیے وہ اس گیہوں کا خاص ایک انگریڈینٹ سے کچھ انٹاکسیکنٹ بنا کے کرتے تھے، جو ان اے وے تو اس کے حکم میں نہیں آتی، وہ خمر تو نہیں تھی، وہ انگور یا جو گریپ یا یعنی ڈیٹ سے بنائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ گیہوں سے ایک ڈفرینٹ قسم کا انگریڈینٹ تھا جو بنایا جاتا تھا. تو اس کا کیٹیگوریک جو نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رول آف تھم تھا، وہ یہی پوچھا کہ اس سے کیا نشہ پیدا ہوتا ہے، ہل یسکر، کیا اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، ڈو یو گیٹ انٹاکسیکیٹڈ وائل کنزیومنگ دیٹ؟ تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ہائی کرتا ہے آف کورس. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ حرام ہے. اس پر انہوں نے عرض کیا ان ناسا غیر اتارکی، کہ لوگ اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کی کنزمپشن سے وہ اپنی انہوں سردی کے موسم میں رہتے ہیں، وہاں ویدر سے پروٹیکشن کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں اور طاقت وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہارڈ ورکنگ پیپل ہیں. تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم یترکوہ قاتلوہم، اگر یہ باز نہ آئیں تمہاری قوم کے لوگ تو ان سے اعلان جنگ ہے، کر دو، ان سے جا کے لڑو. یعنی اس سے یہ بھی ایک نقطہ پتہ چلا، اگر کوئی قوم ہے بحیثیت مجموعی قوم کے اسے جائز سمجھ کے اور اس کی کنزمپشن پہ لگ جائے گی تو اس سے اعلان جنگ کا آرڈر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ظاہر ہے اتنی سیویئر باتوں کی وجہ صاف تھی کیونکہ اس کے بہت ہی سیویئر کانسیکوینسز تھے، اور دنیاوی کانسیکوینسز اپنی جگہ، آخرت کے اپنے کانسیکوینسز اتنے سخت ترین تھے کیونکہ واحد جو ایک مومن کی زندگی کا مقصد یعنی نبی اپنے رب کی ملاقات اور جنت میں جانے کا شوق، اس کے ہی اگینسٹ چلی جاتی ہے بات. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر ان مات لقی اللہ تعالی کعابد وسن، کہ جو ریگولر شراب پینے والا بندہ ہوگا، کنزیوم کرنے والا انٹاکسیکنٹس کو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن ایک مشرک اور بت پرست آدمی کی حیثیت سے ملے گا. یعنی گویا کہ اس کے اور ایک نان مسلم کے درمیان کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہوگا جب وہ قیامت میں اللہ سے ملے گا، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، لیکن اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بڑ اتنی سخت اس کے بارے میں وعید تھی. اسی لیے ایک انس رضی اللہ عنہ نے کیٹیگوریکلی، روایت میں آتا ہے ترمذی شریف کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کی کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی 10 لوگوں پر شراب کے معاملے میں، عاصرہا و معتصرہا و شاربہا و ساقیہا و حاملہا و المحمولۃ علیہا و بائعہا و مبتعہا و واہبہا و آکل ثمنہا، کہ سب سے پہلے تو کیٹیگوریکلی جو 10 لوگ ہیں جن پہ لعنت فرمائی شراب کے معاملے میں، سب سے پہلے شراب بنانے والا جو انڈسٹری ہے، جو پروڈیوسر ہے، اس پہ لعنت فرمائی، پھر خود جو اپنے لیے بنا رہا ہے کہ نہیں میں تو اپنے لیے صرف کنزمپشن کے لیے بنا رہا ہوں، اس پہ لعنت فرمائی، پھر جو اس کی کنزیوم کر رہا ہے جو شراب کو، انٹاکسیکنٹ کو، اس پہ لعنت فرمائی، پھر جو اس کا ساقی ہے یعنی بار ٹینڈر ہے، جو ویٹرس ویٹر ہے، جو سرو کرنے والا، اس کے اوپر لعنت فرمائی، اور پھر جو اس کو لے جانے والے جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے معاملے میں انوالوڈ ہیں ان پر لعنت فرمائی، اور پھر جس کے لیے وہ لے کے جا رہا ہے یا ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اس پہ لعنت فرمائی، ایون دو خود کنزیوم نہ بھی کر رہا ہو لیکن سیلنگ بھی کر رہا ہو، اپنی انویسٹمنٹ کے لیے بھی لے رہا ہو، اس پہ بھی لعنت فرمائی، اور پھر جو اسے بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے، ان دونوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور فائنلی اگر کوئی اس کو کسی دوسرے کو گفٹ ہدیے کے طور پہ دے رہا ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور جو اسے سیل کر رہا ہے اس کی قیمت، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تو ظاہر ہے بہت ہی سیویئر معاملہ تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لعنت فرمائی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے باغ میں ایک آدمی تھا، انہوں نے صرف اس مشورے دینے پر کہ یہ ہمارے بہت انگور وغیرہ خراب نہ ہو جائیں، تو اس مشورہ دینے پر کہ اسے ہم رس بنا کے نچوڑ لیں انہیں، انہوں نے فوراً اسے ملازمت سے نکال دیا اور اسے فوراً نکال دیا، یعنی اپنی جاب سے، کہ نہیں تم نے مجھے مشورہ بھی کیسے دیا بنانے کا، صحابہ کرام کا ظاہر لیول تھا۔ اور پھر فائنلی آخر میں یہ بات ایک سمجھنے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشن گوئی فرمائی کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ اُمَّتِ الْخَمْرَ يَسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ بعض لوگ شراب کو پئیں گے اور اس حال میں پئیں گے کہ اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، کہ نہیں ہم شراب نہیں پی رہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، جبکہ ہوگی وہ شراب ہی۔ اور بہرحال اس کا نام جو بھی رکھ لیں، جو بھی انٹاکسیکنٹ ہوگا، ہر نشہ آور چیز حرام ہوگی۔ اور وہ حرام کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے قرآن میں کیونکہ کیٹیگوریکلی اسے عمل رجس من عمل الشیطان کہا گیا۔ ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو نجس ہوتی ہے وہ حرام ضرور ہوتی ہے۔ کوئی چیز حرام ہو اور وہ نجس بھی ہو یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کسی بندے نے سود کے ذریعے، انٹرسٹ کے ذریعے، عشری یعنی ربا جسے کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے کچھ پیسے کمائے، اب وہ پیسے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ حرام پیسے ہیں، حرام مال ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ تو اگر اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے وہ روپیہ سود کا بھی، اب وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز حرام تو ہے لیکن وہ کیونکہ نجس نہیں ہے تو اس کی جیب کے اوپر یا اس کی باڈی کے اوپر اس نوٹ کا افیکٹ نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی چیز نجس ہے، مثال کے طور پہ انسان کا اپنا فیسز ہیں، ڈسچارج ہے، یورین ہے، پیشاب جسے کہا جاتا ہے، یا سپرم ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اگر وہ ایک کپڑے کے اوپر لگ جائے، ایون باڈی پہ لگ جائے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز نجس ہے۔ اور ظاہر ہے اب جو بھی چیز نجس ہوگی وہ بائی رول آف ایک تھم یہ ہے کہ وہ حرام ضرور ہوگی۔ کوئی چیز حرام ہو اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی چیز نجس ہوگی تو وہ حرام ضرور ہوگی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان کہ نجس ہے، تو وہ آٹومیٹکلی حرام ہو گئی۔ اب اس پہ کوشچن ہی نہیں باقی رہا کہ یہ حلال ہو کیسے سکتی ہے، کیونکہ یہ تو نجس ہے، جو چیز نجس ہے، خون ہے، وہ نجس ہے، اب وہ حرام ہو گیا۔ تو اسی طرح جو انسان کا اپنا ڈسچارج ہے، یورین ہے، فیشز ہیں، اسپرم ہے، وہ کیونکہ نجس ہے تو وہ ایک باڈی پہ لگ گیا، وہ بندہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، اس کو پہلے آرڈر ہے اس نجس چیز کو دھوئے، اسے پاک کرے اور اس کے بعد نماز کے لیے جائے۔ لیکن کوئی چیز حرام ہو وہ نجس نہ ہو ایسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ شراب کے، انٹاکسیکنٹس کے، جوئے کے معاملے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ یہ چیزیں نجس ہیں۔ اب جب نجس ہو گئیں تو وہ حرام تو بائی ڈیفالٹ آٹومیٹکلی ہو گئیں۔ تو اس لیے بالکل کوئی کنفیوژن کی اس کے بارے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خمر حرام ہے، حلال ہے۔ تو کیٹیگورک جب وہ نجس ہے تو جتنے بھی انٹاکسیکنٹس ہیں، کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، تمام کے تمام انٹاکسیکنٹس جو ہوں گے، نشاور چیز، ہر نشاور چیز، وہ اسی شراب انٹاکسیکنٹ کے حکم میں ہوگی اور وہ سب کی سب حرام ہوگی، کیونکہ سب کی سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی نجس کا فرما دیا۔ تو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن اب باقی ہی نہیں رہتا۔ صرف یہی کر سکتا ہے انسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں اس نجس چیز سے اور اس حرام چیز سے، ہر قسم کے انٹاکسیکنٹ سے محفوظ فرمائے، اپنے حفظ امان میں رکھے، اور ان کی کنزمپشن سے جتنا دور پاسبل ہو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔